ابتدائیہ قلقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک راہ حق میں قربانیاں دینا اگرچہ انبیاء علیہ السلام و صالحین کا شعار رہا ہے، لیکن 10 محرم سن 61 ہجری کا خونین واقعہ جو صبح عاشور سے شام غریبہ تک چند پہروں میں وقوع پذیر ہو گیا، اپنے پیچھے فداکاری و جانساری اور غم اندوہ کے وہ المناک اثرات چھوڑ گیا جس کی مثال اس سے قبل تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی، اور نہ تاریخ کا قلم آئندہ اس قسم کے کسی واقعے کو رقم کر سکے گا۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اور اپنے جانساروں کے خون سے جو داستان غم رقم کر گئے، اس کی یاد میں آج تک جتنے آنسو بہائے گئے، اتنے آنسو شاید مجموعی طور پر انسانوں نے اپنے انفرادی رنج و علم کے حادثات پر بھی نہ بہائے ہوں گے۔ اس المناک باب کا معجزاتی پہلو یہ ہے کہ آج بھی جب محرم الحرام کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے تو یہ غم اپنے اندر وہی تازگی لیے پھر ابھرتا ہے جیسے کہ یہ خونچ کا واقعہ کل ہی رونما ہوا ہو۔ جس طرح اس غم میں بہائے ہوئے اشکوں کا اندازہ ہونا ممکن نہیں، اسی طرح واقعہ کربلا پر ہونے والی گفتگو اور لکھی جانے والی تحریروں اور کتابوں کا بھی احاطہ شمار میں لانا ممکن نہیں۔ مفکرین و مفسرین نے اپنی اپنی فکروں اور زاویہ نظر کے مطابق اس خونین داستان کا تجزیہ کیا ہے اور مختلف پہلوؤں سے اس کے علل و اسباب کا جائزہ لیا ہے۔ آئیے واقعات کربلا کے علل و اسباب کی مختلف تعبیروں اور تفسیروں پر ایک نظر ڈالیں اور تجزیہ و تحلیل کے بعد نتیجہ اخذ کریں کہ ان میں سے کون سی تعبیر و تفسیر مقصد قیام امام حسین علیہ السلام سے قریب تر ہے اور حسینی افکار سے من و ان مطابقت رکھتی ہے۔ اس سے بیشتر کہ ہم تجزیہ و تحلیل کا آغاز کریں، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کس مقتدر و بزرگ ہستی پر قلم اٹھا رہے ہیں۔ اہداف حسینی کی شناخت سے قبل حسین علیہ السلام کی شناخت اور پہچان ضروری ہے۔ ہمیں اپنے تجزیے سے قبل حسین علیہ السلام کی فطرت، حسین علیہ السلام کی سیرت اور سید الشہداء کی شخصیت کو پیش نظر رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ حسین کوئی معمولی اور عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حسین ہے جو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا وارث ہے۔ یہ وہ حسین ہے جس نے آغوش قطمی مرتبت میں آنکھیں کھولیں اور علم نبوت کو وراثت میں پایا، جس نے زہرا علیہ السلام کی پاک و منزہ گود میں پرورش پائی اور جس کے رگوں میں علی شیر خدا کا خون گردش کر رہا ہے۔ یہ وہ حسین ہے جو علی کی شجاعت، سقاوت، علم، تدبر، سیاست اور بصیرت کا وارث ہے۔ اس سے کیوں کر ممکن ہے کہ وہ استرابی یا اتفاقی طور پر کربلا کا سفر اختیار کرے اور حالات و نتائج پر اس کی نظر نہ ہو؟ چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی تعبیر و تفسیر واقعات اور دلائل کی روشنی میں حقیقت سے قریب تر ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہر ایک تفسیر کو تفصیلا ملاحظہ کیا جائے، ان تمام تر تفاسیر کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تفسیر اتفاقی، اس تفسیر کے حامی مفکرین و مدرسین کی فکر کے مطابق واقعہ کربلا اتفاقی و حادثاتی طور پر رونما ہونے والے ایک واقعہ کا نام ہے، چنانچہ اس واقعے کے سلسلے میں کسی قسم کی پیش بینی کرنا غیر معقول ہے۔ یزید نے زمام حکومت سنبھالتے ہی دیگر دنیاوی حکام کی طرح جلد بازی میں کچھ اقدام کیے، جن میں سے ایک امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیعت تھا۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام جو درس و تدریس میں مشغول گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے لیے مطالبہ ایک اچانک و غیر متوقع واقعہ تھا، لہذا قیام حسینی علیہ السلام کے پیچھے کوئی سوچا سمجھا پروگرام و منصوبہ نہ تھا، بلکہ اتفاقی اور اچانک کیے جانے والے اس مطالبے نے اس قدر گھمبیر شکل اختیار کر لی جس کے نتیجے میں کربلا کا خونین واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ دوسری تفسیر، تفسیر طبقاتی، اس تفسیر کے حامی مفکرین کے نظریہ اور افکار کی رو سے واقعہ کربلا دراصل معاشرہ انسانی میں پائے جانے والے دو طبقات کا تصادم تھا۔ جس میں سے ایک طبقہ محروم و مستضعف افراد پر مشتمل تھا تو دوسرا حاکم و مستکبر افراد پر۔ اسی تفسیر کے بعض حامی اس واقعے کو دو خاندانوں بنی امیہ و بنو ہاشم کی دیرینہ کشمکش اور رقابت کا نتیجہ گردانتے ہیں، جن میں سے ایک خاندان اقتدار و جاہ و سلطنت پر قابض تھا تو دوسرا اس منصب و ولایت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ نمبر 3، تفسیر فدا۔ حادثہ کربلا کی یہ تفسیر جو تفسیر فدا کے نام سے منسوم ہے، واقعہ کربلا کی توجیہ اس انداز میں کرتی ہے کہ بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت میں عصیان و نافرمانی روز بروز بڑھ رہے تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ امت جد گناہ و عصیان کے سیلاب میں اس بری طرح پھنسی ہوئی ہے کہ روز آخرت اس کی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں نظر آتا، تو آپ نے میدان کربلا میں اپنی اور اپنے عزیز و انصاران کی قربانی پیش کر کے خداوند متعال سے اس عظیم قربانی کے بدلے حق شفاعت حاصل کر لیا، تاکہ اس طور امت جد کے عاصی و گناہگار افراد کو آتش جہنم سے نجات دلا سکیں۔ دوسری طرف امت آپ پر اور آپ کے اعزہ اور انصار پر گریہ و زاری کر کے اور آنسوؤں اور مال کا نذرانہ پیش کر کے روز محشر آپ کی شفاعت کی حقدار بن سکتی ہے۔ تفسیر غیبی۔ اس تفسیر کی رو سے عالم غیب میں خداوند عالم اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس کی رو سے امام حسین علیہ السلام کو ایک طے شدہ پروگرام و لائح عمل کے تحت سر تسلیم خم کرنا تھا، جس کے نتیجے میں واقعہ کربلا رونما ہوا۔ بالفاظ دیگر، قیام حسینی کا اصل محرک و سبب ایک ندائے غیبی کی بجا آوری کے سوا کچھ نہیں۔ کتاب قدرت نے ان تمام تر واقعات و حادثات کو پہلے ہی تحریر کر لیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کا فقط کام اتنا تھا کہ اس معین شدہ پروگرام کو حقیقت کا روپ دے دیں۔ چنانچہ خونین کی کوئی اور توجیہ کرنا، اس کے دنیاوی علل و اسباب کا تلاش کرنا غیر معقول ہے۔ تفسیر اخلاقی۔ اس تفسیر کی رو سے کسی بھی با فضیلت و با منزلت شخصیت کا کسی ذلیل و پست شخص کے آگے جھک جانا عقلاً اور اخلاقاً ایک غیر معقول بات ہے۔ چنانچہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا اس تقاضائے عقلی اور اخلاقی کے اصول کے منافی تھا۔ اس لیے جب یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے اپنی بزرگی و فضیلت کے پیش نظر اس مطالبے کو مسترد کر دیا، اور جس کے نتیجے میں یہ حادثہ وجود میں آیا۔ یعنی اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہ کرتا تو امام حسین علیہ السلام کے خلاف قیام نہ فرماتے۔ آپ کے قیام فرمانے کا واحد مقصد یزید کا مطالبہ بیعت تھا، اور یہ مطالبہ بیعت عقلی و اخلاقی اعتبار سے سراسر غیر معقول تھا۔ تفسیر سیاسی۔ اس تفسیر نے قیام حسین علیہ السلام کی ایک سیاسی تعبیر کی، جس کی رو سے امام حسین علیہ السلام بنی امیہ خصوصاً یزید و ولایت مسلمین کا حقدار نہ سمجھتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے قیام کا ہدف و مقصد اصلاح قیادت کے ذریعے اصلاح امت تھا۔ چنانچہ اسی لیے آپ نے اپنی تحریک کے ہر ہر لمحے پر صالح قیادت کے فقدان اور امت پر حکام کے مظالم کا تذکرہ فرمایا، ساتھ ساتھ ایک صالح قائد کی خصوصیات بیان فرمائیں، اور پھر اپنے آپ کو اس منصب کے صحیح حقدار کے طور پر امت کے سامنے پیش کیا۔ سید الشہداء کی تحریک نہ صرف آپ کے خروج مدینہ سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے ایک سیاسی رنگ میں ڈھلی ہوئی تھی، اور قیام کے تمام تر شواہد ایک حرکت سیاسی و انقلابی سیاسی کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ تفسیر طلب شہادت۔ قیام حسینی کی اس تعبیر و تفسیر کی رو سے امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا تک جتنے بھی اقدامات کیے، ان سب میں حصول شہادت کا مقصد و ہدف آپ کے پیش نظر رہا۔ اس تحریک کے ہر ہر لمحے پر جو جذبہ کار فرما نظر آتا ہے، وہ شہادت کے بلند و بالا مقام کے حصول کی خواہش و آرزو ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قلیل تعداد آوان و انصار کے ساتھ سفر کربلا فقط اس لیے اختیار فرمایا تاکہ با فضیلت و با منزلت مرگ سرخ شہادت کے بلند و بالا درجے پر فائز ہو سکیں۔ تفسیر احیاء ضمیر۔ قیام حسینی کی اس تفسیر کی رو سے بنی امیہ کے 20 سالہ غاصبانہ دور حکومت میں حکومت کے شکنجے اور ظلم و ستم کے نتیجے میں امت کی حس اور اس کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف معاشی آسودگی نے اس بے حسی میں مزید اضافہ کر دیا۔ سید الشہداء یہ جانتے ہوئے کہ سفر اور قیام کے نتیجے میں آپ شہید کر دیے جائیں گے، آگے بڑھے اور جامع شہادت نوش فرمایا تاکہ اپنی اس کوشش اور اس کوشش کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والی اپنی شہادت کو ایک وسیلہ بنا کر انسانی ضمیر میں ایک ایسا تلاطم و ہیجان برپا کریں تاکہ ظلم و استبداد کے خلاف سوئے ہوئے ضمیر جاگ اٹھیں۔ ان تفاسیر کے مختصر بیان کے بعد اب ہم ہر ایک تفسیر پر مفصل بحث کریں گے۔ تفسیر کی حمایت اور رد میں دیے جانے والے دلائل و شواہد کا تذکرہ کریں گے، اور بجائے اس کے کہ ہم دیگر افراد کے بیانات پر تکیہ کریں، ہم خود امام حسین علیہ السلام کے کلمات و ارشادات کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ کون سی تفسیر باطل ہے اور کون سی صحیح۔ تفسیر اتفاقی پر تفصیلی بحث۔ اس تفسیر کی رو سے امام حسین علیہ السلام و مارکہ کربلا ایک اتفاقی اور اچانک حادثہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام اور یزید ہر دو جانب سے اس واقعے کے لیے کوئی پیش بندی نہیں کی گئی تھی۔ جس طرح ایک حکمران حصول اقتدار کے بعد بغیر کسی پیش بندی و پلاننگ کے کچھ اقدامات کرتا ہے، بسا اوقات جن کے غیر مطلوبہ نتائج برآمد ہوتے ہیں، اسی طرح یزید نے بھی کیا۔ یزید جو لہو و لعب اور عیش و عشرت میں پرورش پانے والا ایک شخص ہے، حکمران بنتے ہی بغیر کسی پیش بندی اور مشاورت کے والی مدینہ کو خط لکھتا ہے کہ لوگوں سے بیعت لو، اور اسی ضمن میں امام حسین علیہ السلام سے بھی مطالبہ بیعت کا حکم دے بیٹھتا ہے۔ دوسری طرف سید الشہداء گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کے اوقات خداوند متعال سے راز و نیاز و امت کے اخلاقی و شرعی تعلیم میں صرف ہو رہے ہیں کہ اچانک آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ اس مطالبے کو اپنے عظمت و بزرگی اور قرابت رسول سے متصادم پاتے ہیں، چنانچہ اس مطالبے کو رد فرما دیتے ہیں۔ آپ کے انکار بیعت سے یزید اور آپ کے درمیان کشمکش کا آغاز ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کشمکش اس قدر بڑھتی ہے کہ خونین حادثہ اس کا انجام قرار پاتا ہے، جس کے نتیجے میں سید الشہداء اور آپ کے اصحاب شہید ہو جاتے ہیں اور یزید اپنے کو فاتح تصور کرتا ہے۔ تفسیر اتفاقی پر اعتراضات۔ ہم اس تفسیر کو ہر دو طرف سے باطل و غلط قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ اقدام نہ یزید کے لیے ایک اتفاقی اور اچانک تھا اور نہ سید الشہداء پر کوئی اتفاقی افتاد آن پڑی تھی۔ الف، یہ عظیم حادثہ یزیدی حکومت کے کسی غیر دانشمندانہ اور اجلت میں کیے گئے فیصلے کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ بنو امیہ خصوصاً معاویہ سالہ سال سے اس کی پیش بندی و منصوبہ بندی کرتے رہے تھے۔ معاویہ نے اپنے مرنے سے قبل یزید کو وصیت کرتے ہوئے کہا، اہل عراق کی طرف خاص توجہ دینا، اگر وہ چاہیں کہ تم ہر روز ان کے لیے ایک نئے گورنر کا تقرر کرو تو ایسا ہی کرنا، کیونکہ ایک گورنر کا ہٹانا تمہارے لیے کہیں سہل و آسان ہے اس سے کہ 100,000 تلواریں تمہارے خلاف نیام سے باہر آ جائیں۔ البتہ چند شخصیات کی وجہ سے میں تمہارے بارے میں تشویش میں مبتلا ہوں۔ اس کے بعد معاویہ ان شخصیات میں سے ہر ایک کا نام لے کر ان کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے۔ انہی شخصیات میں ایک نام سید الشہداء امام حسین بن علی کا ہے۔ آپ کے بارے میں وہ کہتا ہے، حسین ایک ایسی شخصیت ہے جو بے حد خفیف ہے، اہل عراق اس کا پیچھا نہ چھوڑیں گے اور اسے حجاز سے نکالے بغیر دم نہ لیں گے۔ اگر وہ حجاز سے خروج کریں اور تم ان پر غالب آ جاؤ تو ان سے صرف نظر کرنا، کیونکہ وہ پیغمبر سے رشتہ قرابت رکھتے ہیں۔ معاویہ کے ان بیانات سے صاف واضح ہے کہ بنو امیہ امام حسین علیہ السلام سے مستقبل قریب میں ایک بڑے تصادم کی پیش بینی کر رہے تھے۔ بے، اسی طرح یزید نے خلیفہ بنتے ہی اہل شام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم اہل حق اور دین کے انصار ہیں، تمہارے لیے بشارت ہو اہل شام کہ خیر ہمیشہ تمہارے درمیان رہا، تمہارے اور اہل عراق کے درمیان ایک قریزی ہونے والی ہے، کیونکہ میں نے 3 یوم قبل ایک خواب دیکھا کہ میرے اور اہل عراق کے درمیان خون کا ایک دریا بہہ رہا ہے، میں نے کوشش کی کہ اس کو پار کر لوں مگر ایسا نہ کر سکا، یہاں تک کہ ابن زیاد وارد ہوا اور میرے سامنے سے اس دریا کو پار کر گیا اور میں دیکھتا رہ گیا۔ اپنے اس خطاب میں یزید نے اپنی اور اپنے باپ کی پرانی منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک جھوٹے خواب کو لوگوں کو سنا کر ان کو اس واقعے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کی۔ جیم، جب جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ وارد ہوئے تو حامیہ نے، بنو امیہ نے یزید کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا اور نعمان بن بشیر کی کمزوری اور مفلوجی کا ذکر کیا۔ یزید نے ان اطلاعات کے ملتے ہی کاتب معاویہ سرجون کو طلب کیا اور اس سے مشاورت کی۔ جب یزید نے سرجون سے مطالبہ کیا کہ وہ کوفے کے بارے میں کوئی مشورہ دے تو اس پر سرجون بولا، اگر میں ایسا مشورہ دوں جو تمہاری مرضی کے برخلاف ہو تو کیا اسے قبول کر لوگے؟ پر یزید نے کہا، مجھے بتلاؤ کیونکہ میری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تب سرجون نے عبیداللہ بن زیاد کا نام لیا۔ یزید نے کہا کہ چھوڑو، کسی اور کا نام لو۔ اس پر سرجون نے کہا، اگر معاویہ موجود ہوتے اور وہ بھی آپ کو یہی مشورہ دیتے تو کیا آپ قبول کر لیتے؟ یزید نے کہا، ہاں۔ یزید کے جواب پہ سرجون نے معاویہ کا ایک خط نکالا اور یزید کو دکھایا۔ اس خط میں عبیداللہ بن زیاد کو گورنر کوفہ بنانے کے احکامات درج تھے اور آخر میں معاویہ کی مہر ثبت تھی۔ معاویہ کا یہ خط ظاہر کرتا ہے کہ خاندان بنو امیہ اس واقعے و حادثے کی پیش بندی کر چکا تھا۔ معاویہ کا یہ خط ظاہر کرتا ہے کہ خاندان بنو امیہ اس واقعے و حادثے کی پیش بندی کر چکا تھا۔ اوپر بیان کردہ شواہد سے واضح اور روشن ہے کہ یزید اور حکومت بنی امیہ کے لیے یہ واقعہ کوئی اتفاقی اور غیر متوقع حادثہ نہ تھا، بلکہ وہ عرصہ دراز سے اس کی پیش بینی اور منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی یہ کوئی نئی اور ہنگامی پیش آمد نہ تھی، آپ بھی اس خون آشان دن کا مدتوں سے انتظار فرما رہے تھے۔ ہمارے اس بیان کے شواہد و گواہ ذیل میں درج ہیں۔ الف، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد اہل کوفہ اور شیعان کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط روانہ کیا جو مندرجہ ذیل دو نکات پر مشتمل تھا۔ نمبر ایک، شہادت امام حسین علیہ السلام پر تعزیت۔ نمبر دو، دعوت نہضت و قیام۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا، خداوند متعال نے آپ کو ہمارے لیے بہترین گزشتگان کا قلف و وارث قرار دیا، ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں، آپ کے حزن و غم میں اور خوشی میں برابر کے شریک ہیں، ہم آپ کے احکامات کے منتظر ہیں۔ اسی مضمون کا ایک قد بنو جعدہ بن حبیرہ نے بھی تحریر کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خط کا جواب میں تحریر فرمایا، میں خدا سے امید رکھتا ہوں کہ صلح کے بارے میں میرے بھائی کی رائے اور ظلم سے جہاد کے بارے میں میرا موقف دونوں رشد و ثواب پر مبنی ہیں، تم زمین سے مل جاؤ اور اپنے تشخص کو مخفی رکھو، ہدایت کے ملتمس رہو جب تک فرزند ہند معاویہ زندہ ہے، ہاں اگر کوئی حادثہ واقع ہو اور میں اس وقت زندہ ہوا تو انشاءاللہ میرا حکم تم تک پہنچ جائے گا۔ بے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے بے تحاشا خطوط امام حسین علیہ السلام کو روانہ کیے، حتیٰ کہ محمد ابن بشیر حمدانی، صفین بن لیلہ حمدانی اہل کوفہ کی جانب سے آخری خط لے کر وارد مدینہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں ایک مکتوب تحریر فرمایا جس کا مضمون یہ ہے، تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کے کونوں میں چھپ کر رہے اس وقت تک جب تک یہ شخص معاویہ زندہ ہے، اگر یہ ہلاک ہو جائے اور تم زندہ رہے تو مجھے امید ہے کہ خدا ہمارے لیے خیر کا انتخاب کرے گا اور ہماری ہدایت تم تک پہنچ جائے گی، خدا ہمیں اپنے نفوس پر نہ چھوڑے گا، بے شک خدا متقین کے ساتھ ہے جو احسان کرتے ہیں۔ ان دونوں خطوط کے مضامین سے واضح اور روشن ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ کوئی ہنگامی صورتحال نہ تھی جو اتفاقاً اور غیر متوقع طریقے پر وارد ہوئی ہو، بلکہ امام حسین علیہ السلام منتظر تھے۔ چنانچہ یہ تفسیر اتفاقی واقعہ کربلا کی ایک غلط و باطل توجیہ و توضیح ہے۔ تفسیر طبقاتی پر تفصیلی بحث۔ تفسیر طبقاتی، اس تفسیر کے حامی مفکرین دو گروہوں پر مشتمل ہیں، ایک گروہ علماء اجتماع کا ہے اور دوسرا علماء مارکسیت کا۔ علماء مارکسیت کی فکر کے مطابق ہر معاشرہ دو طبقات پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان دو طبقات کے درمیان پایا جانے والا نظام معاشرہ اور تاریخ کے پہیے کو آگے کی جانب گھمانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک طبقہ مزدور و محکوم افراد پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ حاکم و مالکان سیم و زر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اصطلاح مارکسزم میں ایک گروہ کو پرولتاری اور دوسرے کو بورژوا کہتے ہیں۔ تاریخ کی حرکت کے ساتھ ساتھ دونوں طبقات میں تصادم بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن وہ آتا ہے جب پرولتاری طبقہ بورژوا طبقے کے خلاف قیام کرتا ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کا قیام بھی اس معاشرتی نزاع و تصادم کا نتیجہ ہے، جس میں ایک محکوم و مجبور طبقے نے حاکم طبقے کے خلاف قیام کیا۔ دوسری طرف علماء اجتماع کی رو سے واقعہ کربلا دو خاندانوں، دو قبیلوں اور معاشرے میں پائے جانے والے دو طبقات کا تصادم تھا۔ بنی ہاشم و بنی امیہ کا دیرینہ تضاد واقعہ کربلا کی صورت میں منتہی ہوا۔ سرزمین حجاز میں ورود اسلام کے بعد اقتدار و حکومت پر قبیلہ بنی ہاشم متمکن ہوا اور بنی امیہ کو بنی ہاشم کے پرچم تلے آنا پڑا۔ خلیفہ سوئم کے اقتدار پر آنے کے بعد حکومت پر بنی امیہ کی بالادستی و تسلط کا آغاز ہوا، اور صلح امام حسین علیہ السلام کے بعد تمام تر قوت و طاقت، مملکت و سلطنت بنی امیہ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ علماء اجتماع کی فکر کے مطابق بنی ہاشم اپنے کھوئے ہوئے اقتدار و سلطنت کے حصول کی کوششیں کرتے رہے، اور اقتدار پر قابض قبیلہ بنو امیہ کو اپنا حریف و دشمن سمجھتے رہے۔ یہ دشمنی اور تضاد اس قدر بڑھا کہ 1967 میں مرگ معاویہ کے بعد براہ راست تصادم و جنگ کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ مارکہ سرزمین کربلا میں 61 ہجری میں برپا ہوا، جس میں خاندان بنو امیہ ظاہراً فاتح اور خاندان بنی ہاشم شکست سے دوچار ہوا۔ علماء مارکسیت اور علماء اجتماع کے بیانات کے بعد ہم ان شواہد و دلائل کا ایک مختصر اور جامع خاکہ پیش کریں گے، جو ان دونوں گروہوں کے جانب سے اپنے موقف کی حمایت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ الف، اسلام کے آنے سے قبل عرب کا معاشرہ ایک طبقاتی معاشرہ تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد گو کہ ان طبقات کو آپس میں قریب لانے کی کوشش کی گئی، مگر یہ طبقاتی اور غیر مساوی نظام کسی نہ کسی شکل میں ضرور برقرار رہا، جس کا واضح ثبوت خلیفہ دوم کا بیت المال کی تقسیم کا اصول تھا، جس میں خلیفہ دوم نے مہاجرین قریش کو غیر قریش پر، مہاجرین کو انصار پر اور انصار عرب کو غیر عرب پر فوقیت دی۔ پس صدر اسلام کا اسلامی معاشرہ ایک طبقاتی معاشرہ تھا، اور معاشرے میں پائے جانے والے طبقات کے بارے میں مارکس اور علماء اجتماع کے افکار اس معاشرے پر بھی لاگو تھے۔ چنانچہ یہ طبقاتی معاشرہ بھی ایک طبقاتی نزع کا شکار تھا، جس نے وقت کے ساتھ ساتھ 61 ہجری میں میدان کربلا میں ایک طبقاتی جنگ کی صورت اختیار کی۔ بے، یزید بن معاویہ جو اس جنگ کا ایک حریف ہے، اس کے بیانات تو کلمات سمر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دیرینہ خاندانی بدلے چکانا چاہتا ہے۔ وہ ایک طبقاتی فکر کے ساتھ ایک طبقاتی جنگ میں ملوث ہے۔ جب اسیران کربلا کا لٹا پٹا قافلہ شام کے باب جیرون پر وارد ہوا، یزید باب جیرون پر کھڑا اس نظارے سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک ایک کوے نے آواز دی۔ کوے کی آواز کو سن کر یزید بولا، تم صحیح ہو یا نہیں، میں نے تو اپنے قرضے کو نبی سے چکا لیا۔ تفسیر طبقاتی پر اعتراضات۔ نمبر ایک، یہ تفسیر و نظریہ عقیدہ توحید و نبوت و امامت اور آیت الہی کی صریح مخالفت کرتا ہے۔ آیات قرآنی نے واضح و روشن طریقے پر قومیت اور طبقاتی فکر کو نجس و باطل قرار دیا ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کبر و نقوت کے نعرے ہمارے مذہب سے باہر ہیں۔ چنانچہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت اطہار جو حامل عصمت و طہارت ہیں اور ہر رجس و نجاست سے پاک و منزہ ہیں، ایک ایسے مقصد و نظریے کے تحت قیام کریں جو باطل ہو؟ نمبر دو، دعوت پیغمبر کے کسی بھی لمحے میں طبقاتی اور خاندانی امتیازات کار فرما نظر نہیں آتے۔ آپ کا جناب سلمان فارسی کو اہل بیت میں اور ابو لہب کو کافر قرار دینا ایک واضح اور روشن دلیل ہے۔ اسی طرح حجت الوداع کا خطبہ دعوت اسلام میں کسی بھی طبقاتی خاندانی یا قومی افکار کی مطلقاً نفی کرتا ہے۔ نمبر 3، اگر حادثہ کربلا ایک قبائلی اور خاندانی جنگ تھی تو اس جنگ کی ابتدا اور مقام جنگ کو ایسی جگہ ہونا چاہیے تھا جو ان دونوں قبائل کے رہنے کی جگہ سے قریب تر ہو، چنانچہ یہ جنگ تو مکے میں ہونی چاہیے تھی یا مدینے میں کہ جہاں یہ دونوں خاندان قیام پذیر تھے۔ دوسری طرف جب ہم اس مارکے کے فریقین میں سے ان افراد کو دیکھتے ہیں جنگ میں شرکت کی تو ایک واضح اکثریت ان افراد کی نظر آتی ہے جو ان دو خاندانوں میں سے کسی ایک سے بھی کوئی تعلق و رشتہ و قرابت نہ رکھتے تھے۔ ان افراد کی میدان کارزار میں موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ یہ دو خاندانوں کے مابین لڑی جانے والی جنگ نہ تھی۔ نمبر 4، امام حسین علیہ السلام کو قیام کی دعوت دینے والے کوفی ہیں جو نہ خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں نہ بنو امیہ سے۔ داعیان انقلاب کا غیر ہاشمی ہونا اس طبقاتی فکر کی نفی کرتا ہے۔ نمبر 5، امام حسین علیہ السلام کے مدینے سے خروج سے لے کر کربلا تک اور اسیران کربلا کے کربلا سے لے کر شام تک کے سفر کے دوران میں ان باعظمت و بزرگوار ہستیوں نے جتنے بھی خطبات ارشاد فرمائے اور کلامات و بیانات ادا کیے، ان سب کے مطالعے کے بعد کسی بھی مقام پر ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ان پاک و منزہ شخصیات نے اپنے عشیرہ یا خاندان کے لیے قیام کیا ہو۔ یزید کی جانب سے شاید یہ فکر بھی کسی حد تک کار فرما رہی ہے جیسا کہ اس کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے، مگر امام المسلمین امام حسین علیہ السلام کی جانب سے کبھی بھی اس قسم کے باطل و نجس فکر کا اظہار نہیں کیا گیا۔ نمبر 6، دوسری طرف جہاں فکر مارکسی کی تفسیر کا تعلق ہے، اس کے مطابق قیام حسینی علیہ السلام بورژوا کے خلاف ایک قیام پرولتاری ہے۔ اس نظریے کی رو میں مندرجہ ذیل دلائل پیش خدمت ہیں۔ مارکسی انقلاب کے دائی قیام پرولتاری کو کچھ آئندہ مستقبل اور فتح و کامرانی کی نوید قرار دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ماضی کے تاریخ دور سے نفرت و دوری کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ انقلاب کربلا کے پیشوار رہنما کا پیام انقلاب ہی یہ تھا کہ آپ امت کے ماضی کو عظمت و بزرگی کا معیار قرار دیتے تھے، اور ماضی جو صدر اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں برپا کردہ زمانہ تھا، امام حسین نے تو اپنے جد بزرگوار اور اپنے والد گرامی کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ آپ نے تو تحریک کے کسی بھی مرحلے پر اپنے ماضی سے برات و دوری کا اظہار نہیں فرمایا۔ نمبر 7، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ داعیان مارکسزم امت کو ہمیشہ ایک درخشاں مستقبل کی نوید دیتے ہیں، لیکن انقلاب حسینی اپنی نوعیت کا ایک وقت ہے جس میں داعی انقلاب اور اس کے حامی و انصار ہما وقت دنیا کی آسائشوں اور امت سے درگزر کا تذکرہ کرتے رہے۔ رضائے خداوندی کا حصول ان کا مطمع نظر رہا اور ذکر خدا ان کا ورد زبان رہا، چنانچہ اسی لیے مکے سے روانگی کے وقت آپ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن ہماری رضا رضا خداوندی میں مضمر ہے۔ اسی طرح جب بانی انقلاب عاشورا نے شب عاشور اپنے انصاران اور جانصاران کو نوید شہادت دی تو ان بندگان خدا کے چہروں پر ایک آفاقی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نمبر 8، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرزند بانی اسلام اور محافظ شریعت ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بیعت شرف سے مروی ہے، جو لوگ ہم سے تعلق و محبت رکھتے ہیں وہ فقر و فاقہ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اسی طرح بانی اسلام کا فرمان ہے، فقراء عیال خدا ہیں اور اغنیا وکیل خدا ہیں۔ چنانچہ وہ شخصیات جو اس فکر کی حامل ہوں مارکسی اصولوں کے تحت کس طور معاشی اور اقتصادی ناروں کا احیاء کر سکتی ہیں، ان کو زیب نہیں دیتا کہ یہ زر و زیور اور اقتصادی عوامل کے لیے انقلاب برپا کریں۔ سید الشہداء نے مدینے سے کربلا تک کسی بھی مقام پر اپنے انصار و عوان کو کبھی بھی کسی اقتصادی انقلاب کی نوید نہیں دی۔ نمبر 9، جیسے کہ بیان کیا گیا کہ داعیان فکر مارکسی پرولتاری انقلاب کو ہمیشہ ایک فاتح اور کامران انقلاب بتاتے ہیں، جبکہ قیام حسینی علیہ السلام بظاہر ایک شکست خوردہ انقلاب ہے جس میں سرمایہ اور اقتدار بدستور حاکم طبقے کے ہاتھ میں رہا، محروم و مستضعف طبقہ محرومیت ہی کی زندگی بسر کرتا رہا۔ چنانچہ اس انقلاب کو اقتصادی عوامل کا نتیجہ بتانا بھی سراسر غلط ہے۔ نمبر 10، مارکسزم کے حامی الہاد پرست اور منکرین قیامت ہیں۔ عشق خدا، مجسمہ رضا خدا، حسین ابن علی علیہ السلام کے قیام کی مارکسی تعبیر دراصل سادہ لوح اور کم فکر عاشقان امام حسین علیہ السلام اور شیفگان سرور شہیدان کو مارکسزم کے باطل اصولوں کی طرف مائل کرنے کی ایک مضموم مگر ناکام کوشش ہے۔ ان تمام تر بیانات و دلائل کی روشنی میں قارئین پر یہ بات واضح اور روشن ہو گئی ہوگی کہ یہ نظریہ و فکر ایک باطل تفسیر ہے۔ اس تفسیر کے حامل اشخاص وہ لوگ ہیں جنہیں ذکر امام حسین علیہ السلام اور قیام امام حسین علیہ السلام کے اصل اہداف و مقاصد سے قطرہ لاحق ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس حیات آفرین انقلاب کو ایک قبائلی اور خاندانی رنگ دے کر محدود کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔